کی نیت سے باہر ہے. ہر شخص اس ہستی کی عظمت کو پہچانتا ہے. 144,000 صحابہ نے نام لے کر اگر کسی کو مانگا گیا ہے تو وہ فاروق کے اعظم کی ہستی ہے. نام لے کر یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں. گزشتہ جمعے میں نے حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا تھا اور آج آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق کے وہ حالات بیان کیے جائیں گے جو قرآن کی اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل, کہ یہ قرآن وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن میں نہیں کیا بلکہ پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل میں بھی گزر گیا. یہ وہ ہے کہ فاروق اعظم کا ذکر قرآن کے علاوہ تورات میں کیسے آیا, انجیل میں کیسے آیا. ان باتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا اپنی معرفت العلیٰ کتاب میں کیا اور اس ضمن میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی. حضرت عمر پر کئی پہلوؤں سے غور ہو سکتا. حضرت عمر ایمان لائے, میں نے پچھلے دن میں واقعہ یہاں تک بیان کیا تھا کہ ہجرت کا موقع آیا تو سب صحابہ نے چھپ کر ہجرت کی اور فاروق اعظم نے اعلان کر کے ہجرت کی. اعلان کر یہ مکہ کرما کی زندگی ہے فاروق اعظم, اور اب مدینہ منورہ کی زندگی کا آج ذکر ہوگا انشاءاللہ, اور اس کے ساتھ فاروق اعظم کی خلافت کا. حالانکہ خلافت فاروق اعظم اتنا بڑا موضوع ہے, اس پر بہت ساری کتابیں موجود ہیں اور اس پر بڑی لمبی لمبی تقریریں ہو سکتی ہیں. فاروق اعظم کے دور میں خلافت کس نہج پر قائم ہوئی, فتوحات کتنی زیادہ ہوئی, کیسر و کسرا کے ٹکڑے کس طرح ہوئے, اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کا غرور عمر نے کیسے خاک میں ملایا, یہ ایک علیحدہ اور انوکھا ایمان. اور پھر وہ اتنا عظیم انسان جامع شہادت کیسے نور کرتا ہے کہ جب اسے خنجر لگا وہ بے ہوش ہوا نماز میں, ہوش آنے کے بعد کہا کہ مجھے کس نے خنجر مارا, تو بتایا گیا کہ تمہیں فیروز ابو نور مجوسی ایرانی نے خنجر مارا. تو فاروق اعظم نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں مارا گیا, اور یہ کہا اگر میں بچ گیا تو بدلہ لینے کا حقدار میں خود ہوں, لوں یا نہ لوں, اور اگر میں نہ بچا تو اس میرے قاتل کو بھی میرے پیچھے روانہ کر دینا, اور بات آگے دربار میں ہوگی کہ مارنے والے نے کیوں مارا اور ذبح ہونے والا کیوں ذبح ہوا. یہ فاروق اعظم کی شہادت کے وقت کے کلمات, اور یہ بھی عجیب و غریب کلمہ کسی نے نہیں سنا اور دیکھا کہ جب شہادت کا وقت آئے تو اپنے بیٹے عبدالرحمن کو, اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا. حضرت عمر کے بڑے لڑکے کا نام تھا عبداللہ بن عمر, بلا کر کہا بیٹا میں چاہتا یہ ہوں کہ میری قبر رسول اللہ کی قبر کے پاس بنے. فیصلہ تو پہلے سے اللہ نے کر دیا لیکن اس کی اجازت حضرت عائشہ سے لینا ضروری تھی, کیونکہ جس حجرے میں حضور کی قبر تھی وہ حجرہ حضرت عائشہ کا اور حضرت ابو بکر بھی وہاں دفن تھے. تو عبداللہ بن عمر اجازت لینے گئے اور جا کر کہا اما میرے والد کی خواہش ہے کہ میری لاش اس حجرے میں دفن ہو, اسی جگہ پر میری قبر بنے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کو لے کر ان کے بیٹے حضرت عائشہ کے پاس گئے تو اما عائشہ خاموش ہو گئی اور خاموش ہو کر کہا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ یہاں جو تیسری قبر کی جگہ خالی ہے وہ میری قبر بنے, لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں, لیکن ایک بات کا مجھے خیال رکھنا ہوگا کہ ایک میرے شوہر یہاں دفن ہے حضور علیہ السلام اور ایک میرے والد ابو بکر دفن ہے. اب عمر دفن ہوں گے تو مجھے پتا کر کے حجرے میں آنا پڑے گا پتا کر. اب دیکھو کہ رسول اللہ کی بیویوں نے قبروں سے پردہ کیا, قبروں سے, حالانکہ قبر سے تو پردہ نہیں ہو لیکن حیا اور غیرت کا ایک تقاضا. چنانچہ علماء کہتے ہیں حافظ شمس الدین سرابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق کو آ کر بیٹے نے بتایا کہ تمہارے لیے اجازت ہو گئی ہے تو حضرت عمر کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور فرمایا قلت برب الکعبہ, کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گئے کہ میری قبر نبی کی قبر کے ساتھ ہوگی. اور مسلمانوں فاروق اعظم نے یہ بھی فرمایا عبداللہ اجازت تو ہو گئی ہے لیکن جب میری قبر نبی کے روضے کے پاس رکھنا تو یہ ضرور وہاں کہنا کہ تمہارا ایک غلام حاضر ہے, اگر اجازت ہو تو اندر لایا جانا. آپ شمس الدین کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر کے باہر حضرت عمر کے جنازہ رکھا گیا اور جب یہ کہا گیا کہ تمہارا ایک غلام حاضر ہے اگر اجازت ہو تو اندر لایا جاتا ہے تو غیر سے آواز آئی بلغ الحبیب الى الحبیب, دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو, ہم تو بہت دیر سے عمر کا انتظار کر رہے ہیں. میرے بھائیوں فاروق اعظم کو یہ مرتبہ ملا کہ جس جگہ حضرت عمر کی قبر ہے اس جگہ کو حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں جنت کا ٹکڑا قرار دے چکے ہیں. حضور فرما چکے ہیں کہ ماں بہینہ بیتی و ممبری, کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان ساری جگہ جنت کا ٹکڑا. ماں بہینہ بیتی و ممبری روضہ من ریاض الجنہ, یہ جنت کے باغ میں ایک باغ ہے میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ, اور اسی حجرے میں حضور کی قبر ہے. تو قبر جہاں نبی کی ہے, علماء کیا کہتے ہیں, اہل سنت علماء دیوبند کا عقیدہ سنو. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے المحنت علی المفنت میں لکھا ہے کہ جس جگہ پر رسول اللہ کی قبر ہے اور اس قبر میں جو مٹی رسول اللہ کے جسد اطہر کے ساتھ مل گئی ہے اس مٹی کا درجہ عرش سے بھی اونچا ہے, اس مٹی کا درجہ. اس پر بڑی بحث کی ہے علماء نے کہ اس مٹی کا درجہ عرش سے کیوں اونچا ہے, عرش تو عرش. تو مولانا حضرت گوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے چونکہ وہ کتاب لکھی ہے اور حضرت گنگوہی کا قول نقل کیا ہے کہ چونکہ مرتبہ اسی جگہ کا سب سے اونچا ہوا ہے جہاں اللہ کی تجلی ہو, جہاں اللہ کی اور انوارات. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ اور عرش سے بھی زیادہ اللہ کے انوارات رسول اللہ پر ہیں, اور جہاں اللہ کے انوارات زیادہ ہو رہے ہیں اس جگہ کا درجہ عرش سے اونچا ہوگا کیونکہ اللہ کے انوارات اس جگہ پر عرش سے بھی زیادہ حضور کی وجہ سے. میرے بھائیوں دیکھو جس جگہ کو نبی نے جنت کہا اس جگہ میں فاروق اعظم کی قبر بنی, تو عمر جنت میں ابو بکر جنت میں ہے یا نہیں جنت میں, اور ایک آپ کو قرآن کی آیت سنا کر ایک استدلال پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہمیں مٹی میں لوٹ کرنا ہے. اس آیت کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت جو مٹی انسان کے خمیر میں ڈالی جاتی ہے, جس جگہ کی مٹی اسی جگہ پر آدمی کی قبر بنتی ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. کہتے ہیں یعنی کیا, یعنی انسان کی پیدائش جو مٹی اس کے خمیر میں شامل ہوتی ہے وہ مٹی اسی جگہ کی ہوتی ہے جہاں اس نے اس کی قبر. قرآن اس آیت کی روشنی کہ قرآن کہتا ہے کہ اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے اور جس مٹی سے آدمی پیدا ہوا اسی مٹی سے اس نے دفن ہوتا. تو گویا کہ اب دیکھو کہ جس مٹی کو نبی جنت کا ٹکڑا کہہ سکے, اس پہ غور کرو, جس مٹی کو نبی نے کیا کہا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے, یہ جنت کی جگہ ہے, اسی جگہ میں نبی گئے, اسی جگہ میں ابو بکر گئے, اسی عمر گئے. تو گویا کہ اسی مٹی سے نبی بنے, اسی مٹی سے ابو بکر بنے, اسی مٹی سے عمر بنے, اور وہ مٹی ہے جس کو نبی جنت کا ٹکڑا کہہ چکے ہیں. تو گویا کہ ابو بکر عمر اور نبی آئے بھی جنت سے تھے, گئے بھی جنت. یہ مرتبہ کسی اور کو نہیں ملا, آئے بھی جنت سے اور گئے بھی جنت. اس سے غور کرو کہ جس مٹی سے انسان کا خمیر ہوا اسی مٹی میں اس نے دفن ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے, 27 جنگیں لڑی ہیں ہمارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم. دشمنوں کے ساتھ کتنی جنگیں لڑی, اور ایک جنگ ایسی نہیں جس میں عمر نبی کے ساتھ ہو. ہر جنگ میں نبی کے ساتھ عمر, عمر نبی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما چکے ہیں, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین. کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ پوری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو, اور پوری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ نبی کے دور میں شروع ہوا اور ابو بکر و عمر کے دور میں مکمل ہوا. گویا کہ جو کام اللہ کی طرف سے نبی کے ذمے لگائے گئے تھے اس کام کی تکمیل فاروق اعظم کے دور میں ہوئی. میرے بھائی, 27 جنگیں نبی کی زندگی میں عمر نے لڑی نبی کے ساتھ, اور جب حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو ابو بکر خلیفہ بنے, اور اس خلافت میں حضرت عمر فاروق کا بڑا دخل تھا, اور فاروق اعظم نے شر کو ختم کرنے کے لیے بے مثال کردار ادا کیا. 2.25 سال تک سب سے زیادہ ابو بکر کے قریب عمر فاروق رہے. حضور علیہ السلام کی زندگی میں فاروق اعظم کے بارے میں بڑی احادیث ہے. یہ حدیث میں نے پچھلے جمعے بھی بیان کی ہے, دوبارہ کر کرتا ہوں. حضور نے فرمایا, لو کان بعدی نبی, اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا, لغان عمر, اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو عمر کا سرس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جائے. یعنی نبی کی جتنی بھی خصوصیات ہوتی ہیں وہ عمر میں پائی جاتی ہیں. فاروق اعظم میں وہ خصوصیات اسی طرح, اور فاروق اعظم کی بڑی بڑی خصوصیات پیغمبر نے بیان فرمائی. جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان نہیں گزرتا, شیطان اس گلی سے. اچھا, آج آپ کسی بازار میں باب عمر لکھ دیں, باب عمر, عمر کا نام لکھ کر, تو آج کا شیطان اس گلی سے نہیں گزرے گا. جھگڑا جب بھی جھگڑا ہوتا ہے کہتے جی باب عمر پر جھگڑا ہو گیا. جھگڑا کیا ہونا ہے, شیطان ہو گیا. کہتا میں نہیں آگے جاتا, کیوں, عمر کا نام ہے, عمر کے نام کے نیچے سے میں نہیں گزرتا. جہاں عمر کا نام ہوگا وہاں شیطان نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اور یہ تو 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ جس گلی سے عمر کا گزر ہوگا اس گلی سے شیطان کا گزر نہیں ہوگا. آپ شیطان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں تو کسی چوک اور بازار میں بابے اوپر لکھتے ہیں عمر فاروق شراب نہیں گزرے گا, تجربہ جھگڑا کرے گا. ویسے عمر جی کہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی, لیکن سنیوں کے پیشوا عمر کے باپ کے نیچے سے شیطان نہیں گزرے. آپ نے دیکھا نا محرم آتا ہے نا, حکومت کہتی ہے بھائی بھائی بند کر رکھو, کہتی ہے نا یہ دیکھو چلو ہم حسین کی یاد میں جلسہ کرتے ہیں, کوئی ایک جلسہ یہ عمر کی یاد میں کر کے دکھا دیں. ابو بکر کی یاد میں کبھی سنا کہ کسی شیعہ نے ابو بکر کی یاد میں جلسہ کیا ہو, عمر کی یاد میں جلسہ کیا ہو؟ چلو ہمارے آپس میں تعلقات صحیح بنانے کے لیے کر لیں کہ یا تم حسین کے نام پر جلسہ کرتے ہو, ہم عمر کے نام پر کر کے چلواؤ. ان کو اس نام پر بھی تکلیف ہوئی کہ سپاہ صحابہ نے اعلان کیا کہ ہم عشرہ فاروق و حسین منائیں گے. عشرہ فاروق و حسین یہ جو 10 دن ہے ہر جلسہ عشرہ فاروق و حسین ہوا, کہ فاروق کا نام بھی ہوگا حسین کا, فاروق اعظم یکم کو شہید ہوئے, حضرت حسین 10 شہید ہوئے, تو عشرہ فاروق ایک اکلی بات بھی بنتی ہے کہ ایک آدمی یکم کو ایک آدمی 10 کو. تو ان کو یہ بھی تکلیف ہوئی کہ حسین کے ساتھ فاروق کا نام کیوں لیا گیا. شیطان تو اس گلی سے نہیں گزرتا جہاں عمر کا نام ہو. میرے بھائیوں فاروق اعظم خلیفہ بنے اور کیسے بنے؟ جب صدیق اکبر کی وفات کا وقت آیا تو ابو بکر نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور خطبہ دے کر کہا ایک ایسے انسان کو میں تم پر امیر مقرر کر رہا ہوں میرے نزدیک جس کا باطن جس کے ظاہر سے بہتر, اور میں اللہ کی عدالت میں جا کر کہوں گا اے اللہ روئے زمین پر جس کو سب سے بہتر سمجھا اس کو میں تیرے نبی کے مسلے پہ کھڑا کر گیا. مسجد نبی میں اعلان ہوا تو صحابہ کہنے لگے امیر المومنین عمر فاروق تو بڑے سخت ہیں, تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اس لیے سخت ہے کہ میں نرم تھا, جب عمر فاروق اکیلے حکمران ہوں گے وہ نرم بھی ہوگی سخت بھی. اور فاروق اعظم نے اسی خطبے کو دہرایا کہ فاروق ابو بکر صدیق نے جو خطبہ دیا تھا کہ اگر میں سیدھا سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دینا, اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو لفظ ہے ان کی عبارت ہے یہ ہے اگر میں ٹیڑھا چلوں تو کیا فرمایا فقومونی مجھے سیدھا کر دینا, اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا, یہ نہیں کہا اگر میں ٹیڑھا چلوں تو پھر بھی میرا ساتھ دینا ورنہ میں تمہیں ڈی پی آر میں اندر کر دوں گا ورنہ مارشل لا لگا دوں, یہ نہیں کہا. اگر سیدھا چلوں تو ساتھ دینا, نہ سیدھا چلوں تو سیدھا کر دینا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, یہ نہیں کہ میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ میری فرما برداری منسلک نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی میں کروں تو میری ساتھ تم پر فرض نہیں ہے, میں اللہ کا نافرمان بن جاؤں تو مجھے چھوڑ میرا ساتھ مت دو. قرآن پاک کی ایک آیت پر غور کرو کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى, اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہدایت دے کر لیظہرہ علی الدین کلی, تاکہ پوری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو. کہ پوری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی اور نبی کا مقصد تھا. علماء کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں غلبہ اسلام کا آغاز ہوا اختتام نہیں ہوا, اختتام اس وقت ہوا جب دنیا کی دو بڑی قوتیں کیسر روم اور کسرا ایران کا معاملہ ہوا. جس طرح آج روس اور امریکہ کی دونوں قوتیں ختم ہو جائیں اور وہاں اسلام کا پرچم بلند ہو ہم کہیں گے اسلام کا غلبہ ہو گیا, اسی طرح اسلام کا غلبہ عمر فاروق کے دور میں ہوا کہ کیسر روم کو عمر نے شکست دی اور کسرا ایران کو شکست دی. میرے بھائیوں ایران کا جو بادشاہ تھا جسے شہنشاہ ایران کہتے تھے اس کا نام تھا یزدجر. کیا نام تھا؟ عربی زبان میں یزدجر ہے اور اردو میں یزدگر ہے. بلازری میں یزدگر تھا, شہنشاہ ایران یزدجر. یہ وہ شہنشاہ ایران تھا جس شہنشاہ ایران کو زیر و زبر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم جیسا انسان پیدا کیا. اس وقت دنیا کے نصف حصے پر ایران کی حکومت تھی. شہنشاہ ایران کی عمر 25 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ جب شہنشاہ ایران کا سر کاٹا گیا تو عمر کتنی تھی؟ 25 سال, صرف 25 سال. اور بہت جاور آدمی تھا. فاروق اعظم نے جن فوجوں کو بھیجا ان کی تعداد تھی 30,000. بعض کتابوں میں ہے کہ 32,000 تھی. کتنی تعداد تھی؟ 32. ستے پہلا تھا, آواز بھی تھوڑی نکل گئی, وہ گرمی تھوڑے سے بہت ہی آ رہی ہے. فوجوں کی تعداد کتنی تھی؟ 32,000. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 14 آدمی مقرر کیے, 14, کہ ان 14 آدمیوں میں ایک آدمی جس کا نام ہے نعمان. کیا نام؟
نعمان.
کیا نام ہے؟
نعمان.
نعمان بن مقرن. نعمان بن یہ بڑا جلیل القدر صحابی تھا, بڑا بہادر, جرأت مند. اور حق کو فاروق اعظم نے فرمایا, نعمان میں تجھے مقرر کرتا ہوں کہ شہنشاہ ایران کے سامنے محمد کا دین لا کر پیش کروں. شہنشاہ ایران کے سامنے صحابہ میں سے جس آدمی نے جا کر اسلام پیش کیا اس نوجوان کا نام تھا نعمان, نعمان بن مقرن. اتنا بڑا صحابی, بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے. نعمان بن مقرن سامنے آیا اور سامنے آ کر کہا کہ اے شہنشاہ ایران, میں تمہیں کہنے آیا ہوں کہ جزیہ دینا قبول کرو. جزیہ دینا قبول کرنے کا مطلب ہے کہ فاروق اعظم کی اطاعت کرو یا اسلام قبول کرو یا جزیہ دینا قبول کرو, اور اگر دونوں کام نہیں کرتے ہو تو پھر میری تلوار تیرا اور میرا میدان مدین میں فیصلہ کرے گی. اس نے کہا تم اونٹوں کی چمڑیاں کھانے والے ہو. آگے سے جو جواب دیا فتوح البلدان میں علامہ لازری نے لفظ بلفظ اس خطبے کو نقل کیا ہے کہ شہنشاہ ایران نے کہا, او بدلو تم اونٹ کی چمڑیاں کھاتے تھے, تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم اونٹ کا گوشت کھاتے ہو. اور جناب جو تمہیں دعوت کر دے اسی کے تم گانے لگ جاتے ہو, جو تمہیں کھلائے پلائے اسی کے لیے عربی کے اشعار اسی کی شان میں پڑھنے لگ جاتے ہو, تمہاری کیا اوقات ہے, تم میرا کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو نعمان بن مقرن نے کہا کہ اے شہنشاہ ایران, میرے پاس وہ قوم ہے جو موت سے محبت ایسے کرتی ہے جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو. تیرا اور میرا فیصلہ تلوار کرے گا. یہ کہا اور کہہ کر چل کر پہنچا نارام. اس نے کہا اگر اس دور کے دستور میں طاقتوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم 14 آدمیوں کے سر قلم کر دیتا. نعمان نے کہا اب فیصلہ سر قلم کرنے کا میدان میں ہوگا. چنانچہ جنگ شروع ہو گئی. جنگ ہوئی, یہ جنگ ایسی تھی کہ حضرت فاروق اعظم نے لشکر روانہ کرنے سے پہلے صحابہ کو جمع کیا. یہ بھی ایک تاریخی واقعہ تھا کہ فاروق اعظم نے اعلان کیا کہ اس جنگ کی قیادت میں خود کروں گا, میں سپہ سالار بنوں گا. یہ پہلی جنگ ہے کہ جس کا سپہ سالار بننے کا اعلان فاروق اعظم نے خود کیا تھا. اور جناب جب لشکر روانہ ہونے لگا تو فاروق اعظم خود سپہ سالار تھے. مدینہ سے نکلے تو عمر سے باخبر تھے. 3 میل باہر جرف کی بستی میں پہنچے. حضرت علی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین, یہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے. اس جنگ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی, اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا. اگر تم نے قیادت کی کہ خلیفہ کو شکست ہو گئی ہے, میری رائے ہے کہ آپ خود نہ جائیں بلکہ اس کا لشکر کا سپہ سالار کسی صحابی کو مقرر کرے. تو حضرت فاروق نے فرمایا پرانے باپ نے
نے یہی فلسفہ بیان کیا. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کسرا ایران کی جنگ کا واقعہ نقل کرنے سے پہلے میں بیت المقدس کی فتح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کو قرآن نے بیان کیا. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میرے بھائیوں, فاروق اعظم نے اچانک مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اعلان کر دیا کہ میں کل کو بیت المقدس جا رہا ہوں. صحابہ کرام حضرت عائشہ کے پاس آئے اور آ کر کہا, اما اوپر سے کہو کہ بیت المقدس پتا کرنے جا رہا ہے, یہ جو کپڑے ہیں ان پر 17 پیوند ہیں, یہ ٹاکیوں والا لباس اوپر اتارا. فاروق اعظم نے اما عائشہ کے کنہے پر ٹاکیوں کا لباس اتار دیا. چند قدم پورے فاروق چلے واپس اور آ کر صحابہ سے کہا کہ وہ جو پرانا کپڑا ہے خدر والا وہ لاؤ, اس میں پسینہ زیادہ جذب ہوتا ہے اور میں نے یہ سوچا ہے کہ اسلام میں عزت کپڑے میں نہیں رکھی, دل میں رکھی. کپڑا وہی میرے بھائیوں, اس کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے کہ غلام کا نام اسلم تھا, اسلم غلام کہتا ہے کہ مجھے عمر نے کہا سواری پکڑو سواری لاؤ, میں سواری لاؤں. فاروق اعظم سوار ہو گئے اور میرے ہاتھ میں مہار, کسی کو نہیں کہا, کوئی پروٹوکول نہیں تھا. آج پاکستان کا صدر فاروق لغاری امریکہ امریکہ گیا دورے پر, 10 کروڑ روپیہ خرچ کر کے آیا. اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے وہ جاتے تھے, کروڑوں روپیہ وہ خرچ کر دیتے تھے. جنرل ضیاء صاحب آتے تھے, وہ پیسے کتنا زیادہ, پہلے جہاز جاتا پروٹوکول ہوتا کتنے پیسے خرچ ہوتے. لیکن بیت المقدس کو پتا کرنے کے لیے عمر مدینہ سے نکلا تو ایک سوار ساتھ ہے غلام. صحابہ نے کہا کچھ سواریاں اور لے لو. فرمایا اور سواریاں یہاں صحابہ کے کام آئیں گی, مجھے ایک سواری کافی ہے. فاروق اعظم سوار ہو گئے, غلام کے ہاتھ میں رسی ہے. غلام کہتا ہے دو ایک منزل یا دو منزل گزر گئی تو عمر نے کہا سواری بٹھاؤ. میں نے کہا عمر قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں. لیکن کہتا ہے جب میں نے سواری ہٹائی تو عمر نے کہا مہار میرے ہاتھ میں دے دے اور غلام سے کہا تم سوار ہو جاؤ. غلام کہتا ہے میں نہیں سوار ہوتا, کیسے سوار ہو جاؤں؟ اس نے کہا نہیں سوار ہو جاؤ. بڑی عجیب بات ہے, بلازری نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم نے اس کو زبردستی کہا کہ تم بیٹھو. وہ رو پڑا, کہنے لگا میں نوکر ہوں غلام ہوں, یہاں جتنی بھی سلطنتیں آ جائیں حکمران آئے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب کوئی آدمی وہ بادشاہ سوار ہو اور بادشاہ نیچے چل رہا ہو اور غلام سوار ہو, ایسا تو ہوا کبھی نہیں. کیسے آپ کرتے ہیں, آپ غلطی تو نہیں لگ رہی؟ فاروق نے کہا غلطی نہیں لگ رہی, اب آئندہ ایسے ہی ہوگا. یہ عیسائیت اور یہودیت نہیں ہے, یہ عدل کا وہ نمونہ ہے, عدل کا وہ تراشو ہے جس کو عمر میں آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے سامنے پیش کرا. غلام سوار ہو گیا, عمر پیدل ہے, آپ مہار ہیں, منزلوں کی منزلیں تبدیل کر رہے ہیں. واقعہ آپ نے سن رکھا, میں تفصیل میں نہیں جاتا, میں یہ بات نقل کرنا چاہتا ہوں جو بڑی خوبصورت بات ہے. علامہ بازنی نے لکھا کہ جب بیت المقدس سامنے آیا تو فاروق اعظم کے پیدل چلنے کی باری تھی اور غلام کے سوار ہونے کی باری تھی. غلام نے کہا کہ اب تو میرا منہ کالا نہ کرو, اب تو مجھے ذلیل نہ کرو کہ میں غلام ہوں تم آقا ہو. تو عمر نے کہا نہیں, اب تو میں سوار ہو کر تیری عزت بچا لوں گا, لیکن قیامت کے دن میری عزت کون بچائے گا, مجھے کون کہے گا؟ نبی نے پوچھا کہ باری تیری پیدل چلنے کی تھی, انہیں غلام کی باری کھا لی؟ میں نبی کو تو جواب نہیں دے سکتا. غلام کہتا ہے اس سے بھی بڑی ایک بات وہاں ہوئی کہ عمر فاروق کے پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا, ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں رسی پڑی ہوئی تھی, ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا, ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا اور ایک ہاتھ میں رسی ہے, اور اوپر جا رہے ہیں سامنے پادری, اوپر دعوا خانے اور گیلری اور بیٹھے ہیں, تورات اور انجیل کھولی ہوئی ہے, یہودی اور عیسائی بیٹھے ہیں اور پوچھتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ پیدل چلنے والا خلیفہ ہے, دوسرا کہتا ہے سوار خلیفہ ہے, لیکن جب قریب آئے تو سب نے کہا یہ دیکھو انجیل کیا کہتی ہے کہ جو پیدل ہوگا وہی خلیفہ ہوگا. سب لوگ اوپر سے نیچے اتر آئے. عمر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو سارے عیسائی سامنے کھڑے ہو کر عمر فاروق کو کہتے ہیں یہ چابیاں آپ کے سپرد کرتے ہیں. بیت المقدس کی چابیاں عمر کے سپرد کرتے ہیں. ہزاروں کا اجتماع تھا, کچھ مسلمان بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. فاروق کے آگے بیٹھ گئے, انہوں نے سجدہ شکرانہ ادا کیا, مجمع کے اندر بیٹھ گئے. مجمع میں بات ہونے لگی. عمر نے کہا اے عیسائیوں تمہارے کیا مسائل ہیں؟ ان کے مسائل پوچھے, ان سے باتیں کی. کچھ مسلمان بھی تھے. ایک آدمی بھاگا ہوا آیا, آ کر کہنے لگا یہ کاغذ ہے, یہ دیکھو. فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے وہ کاغذ دیکھا. کاغذ دیکھ کر اس بدو سے کہا, بوڑھا تھا, سفید داڑھی تھی اور اس کے ابرو بڑے لمبے لمبے تھے, عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی. اور فاروق اعظم نے وہ چٹ دیکھ کر کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, یہ جگہ میری نہیں ہے, میرے باپ کی نہیں ہے. بس یہ کہا, وہ آدمی چلا گیا. سارا مجمع حیران ہوا, ہزاروں آدمی موجود تھے. بیت المقدس پتا ہوا تھا, کوئی معمولی بات نہ تھی. تو کچھ مسلمان بھی تھے. فاروق اعظم جب باہر نکلے, بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ بڑی لمبی دیوار ہے, فاروق اعظم دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے. کچھ مسلمان تھے, انہوں نے کہا امیر المومنین ہم باقی تو ساری باتیں بعد میں پوچھیں گے, پہلے ایک بات کا تو جواب دو کہ وہ بوڑھا کون تھا کہ جس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی اور آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا عمر امیر المومنین یہ پرچی ہے اور یہ آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے, یہ دستخط بھی آپ کے ہیں, یہ تحریر بھی آپ کی ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں یہ اب نہیں ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ جگہ عمر کی نہیں ہے, عمر کے باپ کی نہیں ہے. فاروق اعظم نے کہا مسلمانوں کیا پوچھتے ہو. فاروق اعظم یہ بات کہہ کر ان آدمیوں کو اپنے ساتھ آگے لے گئے اور آگے لے جا کر کہا کہ یہ جگہ دیکھو, بیت المقدس کی دیوار کے سائے کی جگہ ہے, جب دوپہر ہوتی ہے تو یہاں سایہ ہو جاتا ہے. تو ایک وقت تھا کہ میری عمر 14 سال تھی اور میرا باپ یہاں مجھے بکریاں چرانے کے لیے کسی جگہ پر لایا تھا اور اس جگہ پر بیت المقدس کی دیوار کے نیچے میں دن کو بکریاں چراتا اور جب دھوپ زیادہ چڑھتی تو یہاں آ کر سائے میں سو جاتا, اسی جگہ میں سوتا تھا, یہی دیوار تھی. اور ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا ہے. میری آنکھ کھلی, میں نے کہا کون ہے, میں پنڈلی سے کپڑا کیوں ہٹاتا ہے؟ اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عمر ہے. اس نے کہا تیرا باپ کا نام خطاب کوئی؟ اس نے کہا ہاں میرے باپ کا نام خطاب ہے. کہنے لگا اچھا ایک باپ ہے ایک درخواست ہے. وہ لڑکا کہتا ہے میں نے کہا کیا درخواست ہے؟ اس نے کہا اس کاغذ پر لکھ دے کہ اس بیت المقدس پر جب میری حکومت ہوگی تو یہ جگہ ساری میں تجھے دے دوں گا. اس وقت میں نے کہا تو میری جگہ کہاں ہوگی, میں تو یہاں بکریاں چرانے آیا ہوں, میں تو یہاں اختیار کسی چیز کا نہیں. اس نے کہا نہیں, تم یہاں میری مجھے لکھ دو, تمہاری حکومت آدمی نہ صحیح, لیکن میری کتاب کہتی ہے کہ جو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہوگا اس کی پنڈلی پہ نشان ہوگا. میں نے دیکھا تورات انجیل اس کے ہاتھ میں تھی, انجیل کو دیکھتا تھا اور میری پنڈلی کو دیکھتا تھا اور پھر میرے نام کو پوچھا تو میرے باپ کا نام بتا دیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اے عمر میری کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شخص مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہوگا, اس لیے اس نے مجھ سے کاغذ پہ دستخط کرا دیے اور لکھوا دیا کہ جب میری حکومت آئے گی تو میں تجھے یہ جگہ دے دوں گا. میں نے تو جان چھڑانے کے لیے لکھا, مجھے کیا پتا تھا کہ کملی والا آئے گا, مجھے کیا پتا تھا کہ مدینے کا تاجدار آئے گا, مجھے کیا پتا تھا کہ دنیا کا سردار آئے گا, مجھے کیا پتا تھا کہ اس شہر کا میں مستحق بنوں گا کہ خود نہ تھے جو رات پہ اور ان کے ساتھ ہی ہم نے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر کیا پتا تھا کہ بکریاں چرنے والا ہو, کیا پتا تھا کہ پتوں اور پیڑوں میں رہنے والا عمر بیت المقدس کا فاتح بنے گا اور دنیا کائنات کے بڑے بڑے فوجی اور سپاہ سالار عمر کے دروازے پر چابیاں بیت المقدس کی لے کر کھڑے ہوں گے. یہ کمال میرا تھا, یہ محمد کی نظر کرم کا کمال تھا. قرآن نے اسی کو کہا ذات کا مثل ہوں پھر تورات و مثل ہوں پھر انجیل. یہ تورات و انجیل میں گزر چکا ہے واقعہ کہ عمر ایسا عظیم تھا, عمر اتنا جلیل القدر تھا جس کا ذکر تورات میں آئے, جس کا ذکر انجیل میں آئے, جس کو عیسائیت پہچان گئی, جس کو یہودیت پہچان گئی, جس کو سکھ اور بدھ اور دہلیے پہچان گئے, اس کو ایران کا خمینی اسلام کا نام لے کر پہچان نہ سکا بلکہ اسے ظالم کہا, کافر کہا, میرا عقیدہ ہے کہ اگر یہودی اور عیسائی میرے عمر کو پہچانتا ہے اور خمینی نہیں پہچانتا تو خمینی یہودیت سے بھی برا ہے, عیسائیت سے بھی برا. قرآن نے اسی کو کہا فرمائے خالی کا مسل ہوں پھر تو راہی وہ مسل ہوں پھر انجیل. یہ تو وہ ہے جس کا ذکر تو رات و انجیل میں گزر چکا. میرے بھائیوں مولانا شمس القرآنی رحمت اللہ علیہ اپنے خطبے میں جو بہاوت یونیورسٹی کے خطبات میں شامل ہیں ایک عجیب واقعہ نقل کیا. انہوں نے کہا کہ فاروق اعظم کا یہ لشکر جو ایران فتح کرنے گیا جب وہاں پہنچا تو پہلے دن مسلمانوں کو فتح نہ حاصل ہو سکا. پہلے دن فتح حاصل ہوئی. چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے ملک میں گئے ہوئے تھے ان کی طرف سے 8,000 صحابہ کا ایک اور قافلہ منوایا گیا. صحابہ کی تعداد 40,000 کے قریب ہوتی لشکر وہاں ہے لیکن دشمن کی تعداد 2,00,000 سے زیادہ تھا. 2,00,000 ایرانی پہلا حملہ تھا. پہلا حملہ تو ایرانیوں نے ہاتھی میدان میں بھیج دیا. ہاتھی میدان میں آئے تو مسلمانوں کی فوجیں عرب کے لوگوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھے عجم کے ہاتھی. تو صحابہ کرام میدان میں اترے ہاتھی کی سونوں کی وجہ سے صحابہ کرام پھسل گئے پیچھے ہٹ گئے. پھسلنے کا معنی کہ یکدم پھدر مچ گئی. کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے. پہلے دن کامیابی نہ ہوئی ہاتھی تھے. اگلے دن پھر ہاتھیوں سے مقابلہ ہو. ان ہاتھیوں سے مقابلہ کے دوران حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ان کو ایک ہاتھی نے مسل ڈالا. اشرا و بشرا کے صحابہ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار انہوں نے مدائن کی بستی میں رہنے والے کچھ صحابہ سے کہا کہ ہاتھیوں کا علاج بتاؤ. اس نے کہا ابھی علاج بتاتا. انہوں نے اونٹوں کے اوپر گرم کپڑے ڈال کر ان کو میدان میں اتار دیا. تو اب ایرانی سمجھے کہ ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی آ رہے ہیں. میدان مار لیا اگلے دن صحابہ نے. اور کس طرح کہ مسلمانوں کی فوج پر بہت زیادہ حملہ تاپڑ تاپڑ تو حملہ ہو رہا تھا. ادھر یہ اونٹ آئے اس کے باوجود کچھ ایسے علاقے تھے جہاں مسلمانوں کی فوج کو شکست ہو رہی تھی. اور ایک آدمی کو دیکھو اس کا نام ابو مہجن تھا. بہت بڑا بہادر آدمی لیکن جس دن جنگ کا آغاز ہونا تھا اس دن اس سے ایک غلطی ہو گئی. وہ آدمی تھا کچھ عرصہ پہلے کلمہ پڑا. مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے. بغیر مسئلے کے پتے کے شراب پی لی. شرابی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں میں بیڑی باندھ اور ہاتھوں میں رسیاں باندھ اور اپنے بالا خانے میں قید کر دیا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے. جب جنگ کا میدان گرم ہوا تو ابو مہجن نے حضرت سعد کی بیوی سلمہ سے کہا کہ اے سلمہ پیدا کرنے والے اللہ کی قسم ہے کہ میں بڑا جرنیل اور بہادر ہوں لیکن مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے. میری بیڑیاں اور رسیاں کھول دے. اگر میں اپنے پروردگار کا ماننے والا ہوا تو میں جنگ میں جا کر واپس آ کر بیڑیاں خود پہن لوں گا. میری رسیاں کھول دے. میں اس میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. سلمہ نے کہا ساتھ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا ساتھ جو بھی کہیں اس وقت مجھے کھول دے اور میرا نظارہ دے. سلمہ بالا خانے پہ بیٹھے. حضرت ابو مہجن شکتی کی زنجیریں کھول. ابو مہجن نیچے آئے اور اس قوت سے حملہ کیا کہ ایک لمحے میں پورے میدان کو زیر و زبر کر دیا اور ایران کی فوجیں بھاگ گئی. مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو. شام کو غلبہ ہوا. حضرت صاحب سجدے میں گر گئے روتے ہوئے اے اللہ اس جان کی سرزمین پہ تیرے محمد کے ماننے والوں نے سجدہ کیا. اب ایران کی زمین فتح ہو. میرے بھائیوں اس ایران کی زمین کو فتح کر کے حضرت صاحب سجدے میں گئے. شام کے وقت اپنے خیمے میں آئے بالا خانے میں پہنچے تو سلمہ نے کہا کیسے بنی. حضرت ابو مہجن سکھوی تو اس سے پہلے ابو مہجن سکھوی اس سے پہلے وہاں آ کر
زنجیریں تمہارا پہن چکے تھے, حقی پہن چکے تھے, اور حضرت سلمہ فخر کرتی تھی کہ اس نوجوان نے اپنے وعدے کو پورا کر وعدہ کیا تھا کہ میں دوبارہ آ کر زنجیریں پہن لوں. حضرت سلمہ نے کہا کیسے ہوئی؟ تو سعد نے فرمایا مسلمانوں کو بڑی کمزوری تھی لیکن ایک نوجوان آیا, اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے بھیجا, اس نے آ کر ساری صفیں بدل دی. سلمہ نے کہا وہ آدمی کون تھا؟ سعد نے فرمایا مجھے آدمی میں نے شکل نہیں دیکھی جنگ میں لیکن مجھے لگتا تھا کہ اس کی چال حال ابو مہاجن سکھری جیسے. سلمہ نے کہا ابو مہاجن تو یہاں زنجیروں میں جکڑا تھا. آپ خاموش ہو گئے لیکن حضرت سلمہ نے کہا کہ وہ ابو مہاجن سکھری تھا جس نے مسلمانوں کی شکست کو دیکھ کر رو کر مجھے کہا تھا میری زنجیریں کھول دے. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کی فوج کو فتح سے ہم قرار کرے سعد اس کو گرفتار نہیں کر سکا. اسی وقت ابو مہاجن کی رہائی کا آرڈر دے دیا. حضرت صاحب میدان میں بیٹھ گئے, صحابہ کے کچھ صحابی شہید ہو گئے, ان کی تجہیل و تکفین ہوئی, لاشوں کا انتظام ہوا. مسلمانوں ایک صحابی صبح صبح وہ رات کو مدین کے کنارے پر دریائے دجلہ کے ایک جھونپڑی میں رہتا تھا, کافی عرصے سے وہاں آباد تھا. اس نے نماز فجر کے وقت دیکھا اس صحابی کے کچھ لوگ خچروں پر سامان لاد کر بھاگ رہے. اس نے للکار کر کہا چلو کون؟ وہ آدمی بھاگ گئے. 14 خچر نماز فجر کے وقت صندوقوں سے لگے ہوئے. انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یہ ایرانی ہے مجوسی ہے جو اپنا سامان لے کر بھاگ رہا ہے. اور حضرت صاحب ایک بڑے میدان میں رہتے تھے, غنیمت کا مال جمع ہو رہا. تو اس نے اس ایرانی کو بھگا دیا اور یہ صحابی ان 14 خچروں کو لے کر حضرت صاحب کی طرف چل پڑا. جب سورج نکلا تو کیا دیکھا کہ وہ جو صندوق ہے 14, وہ 14 کے 14 صندوق سونے کے بنے. لیکن وہ حضرت صاحب کی خدمت میں لے گیا سونے کے صندوق. حضرت صاحب کے سامنے جب 14 صندوق سونے کے پیش کیے, صندوق اتارے, حضرت صاحب پر حیران ہو گئے. اتنا غنیمت کا مال تو کوئی نہیں لایا. حضرت صاحب نے اس نوجوان سے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں نبی کا صحابی ہوں, میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے بڑے عرصے سے. حضرت صاحب نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں اپنا نام نہیں بتا سکتا. حضرت صاحب نے فرمایا تو اپنا نام اگر بتائے گا تو میں عمر فاروق کے سامنے تیرا نام لے کر فخر کروں گا کہ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے غنیمت کے مال میں 14 14 صندوق دیے اور ایک روپے کی بھی خیانت نہیں. اس نے کہا نہیں میں اپنا نام نہیں بتا سکتا. حضرت صاحب نے زبردستی اس کا بازو پکڑ لیا اور بازو پکڑ کے کہا چلو نام تو نہ بتا لیکن اپنے سامنے صندوق تو کھلوا. بلادری کہتا ہے کہ اسی وقت صندوق لوہار منگوایا گیا. لوہار آیا, اس نے جب تالے توڑنے لگا تو وہ تالا بھی سونے کا نکلا, جو تالے تھی وہ بھی سونے کی نکلی. صندوق کھولا تو اس میں جواہرات تھے, اتنے جواہرات اور اس قدر سونا تھا کہ پوری سلطنت کے سونے کے برابر تھا, کہ پوری مملکت کی مالیت کا سونا اور جواہرات ان 14 صندوقوں میں بند تھے. حضرت صاحب نے اتنا غنیمت کا مال دیکھا آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس آدمی سے کہا کہ اپنا نام اب تو بتا دے. اس نے کہا کہ جس پروردگار کے لیے میں نے یہ صندوق اللہ کے راستے میں لا کر یہ ہے وہ خدا میرے نام سے واقف ہے, میں نام نہیں بتا سکتا. یہ کہہ کر وہ صحابی تو واپس چل پڑا. حضرت صاحب نے فرمایا کہ اتنا بڑا مال ہے, کل عمر پوچھیں گے کہ آدمی کون تھا, مجھے آدمی کا نام نہ آئے تو کیا ہوگا؟ فاروق اعظم کے خوف سے حضرت صاحب نے ایک قاصد اس کے پیچھے لگا لیا اور سواری والا کہ جاؤ دیکھو یہ آدمی کون ہے, رہتا کہاں ہے, جاتا کہاں ہے. وہ آدمی پیچھے پیچھے سواری پر چل پڑا. وہ پیدل تھا کافی دور, دوپہر تک اپنی منزل پہ پہنچا. کہاں پہنچا؟ دریائے دجلہ کے کنارے پر, کہ وہی دریا بدائن شہر کے کنارے پر آباد تھا اور اس دریا کے کنارے پر کچھ جھونپڑیاں تھیں. یہ صحابی ایک جھونپڑی میں داخل ہو گیا. وہ سواری والا پیچھے سواری کھڑی کر کے دوسری جھونپڑی والے کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ یہ فلاں آدمی کون ہے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے کہ یہ فلاں یہ ربیعہ صحابی ہے اور یہ یہاں کچھ عرصے سے رہتا ہے. اس نے کہا اچھا بس میں نے نام پوچھ رہا تھا. اس نے کہا نام کیا پوچھتا ہے, تجھے پتا ہے اس کی حالت کیا ہے؟ اس نے کہا کیا حالت ہے؟ اس نے کہا 7 دن ہو گئے, اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں,
وہ بھوکی ہیں اور کہ یہ کھانے کے لیے کوئی نہیں کر رہے
کھانے کے لیے کوئی بدن نہیں ہے کوئی کھانا نہیں ہے مسلمانوں تم مجھے بتاؤ کہ پیغمبر کے صحابہ کی اس طرح کی دیانت کا مقابلہ کائنات میں کون سی چیز کر سکتی
ہے اس سے بڑی دیانت ہو سکتی کوئی اس سے بڑی دیانت کا مظاہرہ کر سکتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے صدار کمانے والا 14 وہ صندوق سونے سے غریب کے بال میں دیتا ہے اور اپنا نام نہیں بتاتا اور گھر کے اندر بچیاں بھوکی پڑی ہیں اور 7 دن سے ان کو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں جب آ کر اس قاصد نے حضرت عمر کو حضرت سعد کو واقعہ سنایا تو سعد رو پڑے اسی وقت اس کے گھر کھانے کا سامان بھیجا اور جب پورا واقعہ فاروق کی عادت کو مدینہ میں سنایا گیا حضرت سعد نے لکھ کر بھیجا حضرت عمر کی حالت یہ تھی ایران کی جنگ شروع ہوئی حضرت عمر مدینہ سے باہر نکلتے تھے 4-4 دن پیدل چلتے تھے اور 4-4 دن پیدل کیوں چلتے تھے کہ کوئی آدمی ایران سے آئے گا اس سے پوچھوں گا کہ جنگ کیسے ہوئی جب جنگ ختم ہو گئی عمر روزانہ باہر نکلتے تھے اور جب قاصد پہلا فتح کا پیغام لے کر گیا تو وہ قاصد تھوڑے پر سوار تھا عمر 4 دن باہر تھے عمر نے قاصد سے کہا تو کون ہے کہنے لگا میں ایران سے آیا ہوں عمر نے کہا ایران سے تو آیا ہے تو کس نے تجھے بھیجا کہنے لگا مجھے صادق نے بھی وقاص نے بھیجا میں فتح کا پیغام لے کر آیا ہوں عمر نے کہا اچھا بتاؤ کیسے پتا ہوئی عمر پیدل چل رہے ہیں وہ سوار ہے وہ سواری پہ جلدی جلدی ہے عمر اس کے ساتھ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں آئے راستے میں جب مدینہ قریب آیا اور لوگوں نے کہا او نوجوان تو اوپر بیٹھا ہے امیر المومنین نیچے چل رہا ہے اس نے کہا ابھی وقت اس نے سواری روک دی عمر نے کہا نہیں تو سواری نہ روک تو سواری پر واقعہ بیان کرتا رہے مجھے کچھ خطرہ نہیں اس نے کہا امیر المومنین آپ پیدل ہیں میں سوار ہوں عمر نے کہا نہیں اے نوجوان محمد کا نام لے لا کوئی بھی ہو میں قرآن کی اس آیت کو پورا کرنا چاہتا ہوں عمر نے کہا اے رسول اللہ بالخدا و دین الحق الگ کلی کے مدینہ سے ایران کے دبدے کا ایک شہر میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا اور نبی کی نبوت کا پرچم پوری کائنات میں اونچا ہوگا اور یہ نہ دے کہ میں عمر پیدل چل رہا ہوں تو عمر نہ دے تو واقعہ بیان کر میرے دل میں تڑپ ہے کہ میں فتح کی خبر سنوں جب فتح کی خبر عمر کے چوک نے مکمل سنی تو چوک میں عمر نے چادر بچھائی اور سر سجے میں رکھ کے کہا اے اللہ مجھے تو بکریاں چرانا نہیں آتی تھی آج تیرے نام لیواؤں نے شہن شاہ ایران کا سر کاٹ کر اسلام کا پرچم ایران پہ بلند کر کہاں اسلام کی سطح کہاں اسلام کی قوت اتنا بڑا عمر اتنی بڑی حیبت اور جرت اور سطح تھا لیکن اس کی غریبی کو تو دیکھو اس کی فقیری کو دیکھو اس کے موٹے لباس کو تو دیکھو کہ وہ پیدل چل رہا ہے قاصد نے کہا کہ میں پیغام فتح کا لایا ہوں اس نے کہا بیان کر فتح کیسے ہوئی لشکر پہ کون آیا شہید کون کون ہوا دشمن کتنا مارا گیا علاقہ کون سا فتح ہوا یہ بیان کر رہا ہے جب مدینے کے قریب پتہ چلتا ہے کہ عمر یہی ہے اس نے کلام روک دی عمر نے کہا نہیں کلام کا رابطہ ہے کلام بیان کرتا ہے میں بے شک عمر ہوں وہ لرز گیا فاروق اعظم نے کہا نہیں محمد مصطفیٰ اسی طرح کرتے تھے کہ غلام کو سوار کرتے تھے خود پیدل چلتے تھے جب اس صحابی نے رو کر کہا امیر المومنین آپ پیدل تھے مجھے سوار کر دیا تو حضرت عمر بھی رو پڑے فرمایا تجھے یاد نہیں ہے کہ جب رسول اللہ کی آخری زندگی کا وقت تھا حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو سواری پہ سوار کیا تھا اور حضور مہار پکڑ کے مدینہ سے باہر نکلے تھے حضرت معاذ رو پڑے تھے یا رسول اللہ آپ پیدل ہیں میں اوپر سوار ہوں حضور نے فرمایا لعلک لا ترونی بعد عامی ھذا لعلک تمشی علی منبری او روضتی اے معاذ شاید آج کے بعد تم محمد کا چہرہ نہ دیکھے شاید آج کے بعد جب تم مدینہ آئے تو تیرا گزر میری قبر سے ہو تیرا گزر میری مسجد سے ہو لیکن میں تجھے اپنا مبلغ بنا کر یمن کے دروازے پہ بھیجتا ہوں کہ جانا اور انصاف کرنا شرک کو روکنا بدعت کو روکنا توحید کے پرچم کو بلند کرنا اے نوجوان جب تیرے پیغمبر نے سوار کو مبلغ کو سوار کیا تھا تو میں بھی تجھے سوار کر کے ایران کی فتح کا نقشہ سوچ رہا ہوں مسلمانوں یہ ہے وہ قوت یہ ہے وہ شکوت یہ ہے وہ ہمت یہ ہے وہ حیبت جس کا مظاہرہ سیدنا فاروق اعظم نے دنیا کے سامنے پیش کیا قرآن پاک کی آیت پوری ہو گئی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اے نبی تیرے آنے کا مقصد ہے کہ پوری کائنات پر اسلام کا پرچم بلند ہو جائے تو گویا کہ عمر فاروق کے ہاتھ
آپ پر اسلام کا پرچم بلند ہوا. لیکن کتنا افسوس ہے کہ خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ لکھا کہ عمر اصلی کافر زندگی تھا اور جس عمر کے ہاتھ پر اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اس عمر کو خمینی کافر کہتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اس سے بڑا تجرب اور کفر دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے جو فاروق اعظم کو کافر کہتا ہے اس کے قرآن شاہ ہے اس کے مرتد ہونے میں شک ہے؟ یہ ایران کا ملک آپ سوچتے ہوں گے کہ یار ایران کا ملک فتح تو عمر فاروق نے کیا تھا, شیعہ کا قبضہ کیسے ہو گیا؟ یہ سوچتے ہیں نہیں آپ. آج سے 290 سال پہلے, صرف 300 سال پہلے آج ایران سنی تھا, سارا ملک سنیوں کا. ایران پر صفوی حکمران اسماعیل شاہ, صفوی بادشاہ حکمران ہوا شیعہ کا, مذہبی شیعہ. اس نے 40,000 اہل سنت علماء کو قتل کرا اور جہاں جہاں اس کی فوجیں نہیں پہنچی, یہ بندر آباد, اصفہان, کرمان, تختان, جہاں جہاں اس کی فوجیں پہاڑوں پر نہیں پہنچی وہاں کوئی سنی نہیں مرا, وہاں آج تک سنیوں کی آبادی. ایرانی کردستان میں, بلوچستان, اور جہاں جہاں اس کی فوجیں پہنچ وہاں سارے کے سارے سنی علماء شہید ہو گئے اور اس نے شیعہ اسٹیٹ کرنے کا اعلان کر دیا. سپاہی صحابہ پاکستان میں کسی خطرے کے تحت مار کے وجود میں آئے کہ اگر یہاں کوئی شیعہ جرنیل اور حکمران شیعہ پاکستان کو شیعہ اسٹیٹ بنانے کا اعلان کر دے اور خمینی کے خلاف اور شیعہ کے خلاف لوگوں کو معلومات نہ ہو تو یہ پاکستان بھی شیعہ ہو رہا اگر اس ملک میں مولانا حق نواز جیسا مرد کلندر پیدا ہو. مولانا حق نواز نے اس ملک میں شیعہ کا راستہ روکا, ورنہ ایران نے خمینی کی طرف سے کروڑوں ڈالر اس ملک میں خرچ کیے. حکمران بھی کئی کہتے تھے یار خمینی بڑا اچھا حکمران ہے, کئی مولوی بھی شروع میں کہتے تھے بڑا اچھا اسلام کا بندہ ہے. یہ تو راستہ سپاہی صحابہ نے اور مولانا حق نواز نے اس کو روکا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پاکستان میں بھی اس کا راستہ نہ روکا جاتا تو ایران کی طرف پاکستان شیعہ کیسے کرا. اللہ تعالیٰ مولانا حق نواز کی قبر پہ کروڑوں روپئے کے نام واخر اللہ.